الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کی خوشخبریاں اور بشارتیں اللہ وحدہ لا شریک نے نازل فرمائیں. یہ دشمنوں کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ ایمان کیا ہے, وہ عقیدہ کیا ہے. انہیں یہ پتا ہے کہ مسلمان جو جو اپنے ایمان اور عقیدوں سے دور ہوتا جائے گا, جو جو اس کے ایمان اور عقیدوں کے اندر فساد پیدا ہوتا جائے گا, جو جو ان کے ایمان کے اندر نبی کے بتلائے ہوئے طریقے سے دوری پیدا ہوتی جائے گی, تو اللہ کی رحمتیں اس مسلمان سے دور ہوتی جائیں گی اور اللہ کی نکبت, اللہ کا عذاب, اللہ کا غضب اس امت کے اوپر نازل ہوتا رہے گا. یہ دشمنوں کو اچھی طرح سے پتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کا علم نہیں ہے, لیکن مسلمانوں وقت بہت کم ہے, مسلمانوں زندگی بڑی مختصر ہے, مسلمانوں اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں, اب کوئی رسول جگانے کے لیے نہیں آئے گا, اب یہی علوم وارثین علوم نبوت ہیں, اللہ کے رسول کے دین کے جو وارث ہیں یہی تمہیں جگانے کے لیے ہیں, یہی تمہیں بیدار کریں گے. اے مسلمانوں, ہوش کے ناخن لو اور اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو. میرے عزیزو, یہ ایمان اور عقیدہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. اس کا فساد, اس کا بگاڑ انسان کو دنیا کے اندر جو ذلیل تو کرتا ہی ہے, آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. اعمال کا نمبر دوسرا ہے, اعمال سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں, اس کی کوئی اہمیت بے ایمانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. اگر انسان کا ایمان درست نہیں ہے, انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے, اس کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں, کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں, اللہ وحدہ لا شریک یہاں وہ نمازیں, وہ روزے, وہ تسبیحیں, وہ ذکر اور وہ اذکار, وہ کوئی بھی چیزیں اللہ رب العزت یہاں قابل قبول نہیں ہیں. اس لیے میرے عزیزو, پہلی جو ہماری بنیادی سیڑھی ہے وہ ہے ایمان کی, عقیدے کی اصلاح. اور آج کا جو موضوع ہے وہ اسی ایمان اور عقیدے سے متعلق ہے. جس طرح سے اور بہت سارے بنیادی عقیدوں کو برباد کرنے کی اور اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی دشمنان اسلام نے کوشش کی اور مسلمانوں کے صفوں کے اندر انتشار پیدا کر کے ان کو دھڑے بندیوں میں بانٹ کر انہیں تقسیم کر کے مختلف بدعقیدگیاں ان کے درمیان پھیلائیں, کہیں شرک کے اندر ملوث کیا, کہیں بدعات کے اندر اس امت کو غرق کرنے کی کوشش کی, اسلام کے نام پر کہیں اس کے ضمیر کا سودا کیا گیا, اللہ کا در چھڑوا کر غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ اس کو جو ہے جھکایا گیا, اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھوا کر کے بھی, اللہ کا کلمہ پڑھوا کر کے بھی غیروں کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اس امت کی زبانوں پر دوسروں کے کلمے, دوسروں کے نعرے, دوسروں کی پکاریں جاری کی گئیں. اور آج امت کا ایک عظیم طبقہ نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, بہرحال ایک عظیم شرک کے اندر ملبس ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے, جب سوچتے ہیں تو راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں کہ پاک پروردگار, یہ 70% آبادی مسلمانوں کی ہمارے ملکوں کے اندر جو شرک کی گندگیوں کے اندر سزک رہی ہے اور جو شرک کی آلائشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اے اللہ اس امت کے یہ برے علماء جو اس امت کے نوجوانوں کو, بزرگوں کو ہلاکت و تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں, آخر کیا حشر ہوگا, ان کا کیا انجام ہوگا؟ امت محمدیہ کے نوجوانوں, ہم تمہیں بیدار کرنے آئے ہیں, جگانے آئے ہیں کہ لوگوں, ایک ہاتھ میں رب کا قرآن لے کر اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنی بستی، اپنے قریے، اپنے گاؤں کے گوشے گوشے میں بکھر جاؤ، اور جتنے بھی شرک کے مظاہر ہیں، جتنے بھی شرک کی نشانیاں ہیں، جتنے بھی شرک کی علامتیں ہیں، لوگوں اپنے وطن سے اس کا خاتمہ کرو. اگر حقیقی مسلمان ہو تو جس طرح مملکت سعودی عربیہ کے اندر حضرت محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہاتھ میں قرآن اور حدیث لے کر اور تلوار لے کر کے اس مملکت کو، اس سرزمین حجاز کو، اس نبی کی سرزمین کو شرک اور بدعت سے پاک و صاف کیا، اور اللہ کی رحمتیں اس کے بعد نازل ہونا شروع ہوئیں، تو آج حشر یہ ہے کہ پوری دنیا کی نگاہیں ان کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں اور زمین سونے اگل رہی ہے. یہ اسی توحید کی برکت ہے، اسی شرک کے خاتمے کی وجہ سے، اسی بدعت کا گلا گھونٹنے کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے آج زمینوں کا خون، زمین کا خون ان کے لیے پٹرول کی شکل میں دیا ہوا ہے، اور زمین کا خون اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے لیے کنویں کے کنویں ان کے لیے دیے ہوئے ہیں. میرے عزیز، میرے دوست، یہ کوئی بڑی بات نہیں. یہی دھرتی آج سے 200 سال پہلے بھی تھی، 300 سال پہلے بھی تھی، لیکن یہی وہ لوگ تھے کہ آج 100 سال 150 سال پہلے کی بات جو بزرگ ہیں، جو بڈھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حجاج کے پھینکے ہوئے کیلے کے چھلکے ان کے باپ دادے چبایا کرتے تھے، چاٹتے تھے، ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. لیکن اس وقت حشر یہ تھا کہ جگہ جگہ بت پرستیوں کے مظاہر تھے، کہیں پہاڑوں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں زید بن خطاب کے قبر کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں بی بی عائشہ کا ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب ایک دور آیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے تجدید کیا دعوت توحید کو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں امت دنیا کے سامنے پیش کیا، اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اس کے خلاف تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے، تو رب ذو الجلال کی قسم ہے آج ایک گلاب کے پھولوں کی طرح پوری دنیا مہک رہی ہے مملکت سعودی عربیہ کے نام سے. اپنے بھی، پرائے بھی، غیر بھی، سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر کوئی خطے امن موجود ہے، امن و سکون کا کوئی اگر گہوارہ موجود ہے، تو وہ صرف اور صرف مملکت سعودی عربیہ ہے، جہاں پر اگر تمہارے اقامے درست ہیں، پیپرز درست ہیں، گاڑیوں کے لائسنس درست ہیں، تمہارا سب کچھ کاغذات درست ہے، ٹرک بھر کر کے سونا لے کر کے چلے جاؤ، کوئی تمہیں ٹچ کرنے والا نہیں ہے، کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اسی توحید کی برکت ہے. مسلمانوں، تمہاری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ اے دھڑے بندیوں کے اندر تقسیم کرنے والوں، اے امت کے شیرازے کو منتشر کرنے والے لوگوں، چاہے وہ دعات ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ اتقیا ہوں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے متعلق ہوں، ہم تمہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ تمہیں یہ اتنا بڑا معجزہ، جو اس دور کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ پوری کائنات کرپشن سے بھری ہوئی، پوری کائنات جہاں ظلم و ستم کا گہوارہ بنی ہوئی، لیکن آج ایک ایسا ملک اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے کہ آج یہاں امن و سکون کا راج ہے، امن و سکون کی بستی ہے، کہ کہیں بھی پڑے رہو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں تمہیں نظر نہیں آتے؟ کیوں شیطان کے جالوں میں پھنسے ہوئے ہو؟ کیوں شیطان کے دجل اور مکرو فریب نے تمہیں اندھا کیا ہوا ہے؟ لوگوں، آنکھوں کو کھولو، یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار کوئی دنیا کا مائی کا لال نہیں کر سکتا ہے. میرے عزیز، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان اور عقیدے کی برکت ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی درستگی کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ ہے. آج بھی ہو جو براہیم تھا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، وہی اللہ ہے، وہی آسمان ہے، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی زمینیں ہیں، وہی فضائیں ہیں، وہی ہوائیں ہیں، وہی سب شمس و قمر ہیں، وہی سب کچھ ہے، وہی سب کچھ موجود ہے. اگر نہیں ہے تو ہمارے دلوں میں وہ ابو ذر غفاری اور وہ بلال حبشی کی روح نہیں ہے، ان کی جان نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے، ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس سے دور ہیں. اللہ اکبر. جس نبی نے اس امت کو توحید کا درس دے کر کے دنیا کا رہبر بنایا تھا، رہنما بنایا تھا، آج وہی امت ٹیکس دے رہی ہے، آج اسی نبی کی امت جزیہ دینے پہ مجبور ہے. مشرکین، مجوس، یہود و نصارہ ان کا قتل عام کر رہے ہیں، لیکن یہ مہر بلب خاموش تماشائی کا رول پلے کر رہے ہیں کائنات کے اندر. مسلمانوں، تم غلام بننے کے لیے نہیں آئے تھے، مسلمانوں تم ٹیکس دینے نہیں آئے تھے، مسلمانوں تم جزیہ دینے نہیں آئے تھے، مسلمانوں تم لوگوں کی غلامی نوکری کرنے نہیں آئے تھے، تم دنیا کے قائد بننے کے لیے آئے تھے، تم اجالوں کے ہم مسافر تھے لیکن تم اندھیروں کے ہم سفر بن چکے ہو، تم اجالوں میں لوگوں کے قائد ہو، لوگوں کے رہنما ہو. یہ بت پرست، یہ مشرک، یہ کنکر و شنگر کے پجاری، یہ گائے اور بچڑے کے پوجنے والے، یہ شرمگاہوں کی پرستش کرنے والے، یہ جو ہے اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے، دنیا میں ذلیل و رسوا لوگ جو آج تمہارے سروں پہ مسلط ہیں، ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، یہ ہماری بدعقیدگی کا یہ کھلم کھلا یہ نتیجہ ہے۔ اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو اب کیا کہا جائے؟ اس کا علاج کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے پاک پروردگار پھر وہی زمانے بہار کے لوٹا دے، نبوت کے وہی زمانے، وہی امن و شانتی کے زمانے لوٹا دے ہمارے اوپر، وہی نعمتیں ہمیں عطا فرما دے جس سے صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین مستفیض ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، کیا 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 کس جس چیز کا رونا روئیں؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کی عالمی طور پر کوشش کی گئی اور امت کے ایمان اور عقیدے کو کہیں تقوی کا نام لے کر، پرہیزگاری کا نام لے کر، کہیں نبی کی سنت کا نام لے کر، نبی کی محبت کا نام لے کر اس امت کے سامنے ایسے ایسے عقیدے بیان کیے گئے، ایسے ایسے ایمان بیان کیے گئے کہ علامہ والحفیظ جس کا قرآن و سنت سے کوئی لنک نہیں، قرآن و سنت سے جس کا کوئی واسطہ نہیں، کسی شیخ کی پوجا ہو رہی ہے تو کسی شیخ کے بتلائے ہوئے افکار اور نظریات اور خیالات کی پرستش ہو رہی ہے، وہ ان کے فلاں عالم ہیں، وہ حضرت کے فلاں مفتی ہیں، وہ قبلہ ہیں، وہ کعبہ ہیں، تو وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، سب دھڑے بنڈیوں میں ہیں، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ حضرت اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے وہ ہم کو بتلاؤ۔ ایک بات میری کان کھول کر کے سن لو اور پوری دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کر دو کہ اے امت محمدیہ کے علماء حضرات، تم سب ہمارے عالم ہو، تم سب محترم اور معزز ہو، لیکن ہمارا تم سے صرف ایک مطالبہ ہے۔ سب علماء ہمارے علماء ہیں، کوئی کسی کا عالم نہیں ہے، نہ کوئی کسی کی قبر میں جائے گا، سب عالم ہمارے عالم ہیں، لیکن ہمیں ان علماء سے صرف ایک مطالبہ ہے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اے اس امت کے علماء، ہم تم سے صرف یہ ایک مطالبہ کرتے ہیں، اور مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں وہ راہ بتلاؤ جو مدینے کی طرف جا رہی ہو۔ وہ راہ ہمیں بتلاتے ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین تک پہنچاتی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کی مہر جس کے اوپر لگی ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے، اگر وہ راہ تم ہمیں بتلاتے ہو تو یقیناً تم ہمارے معزز اور محترم ہو، اور اگر وہ راہ تم نہیں بتلاتے، اپنے اپنے شیخوں کی، اپنے اپنے بزرگوں کی، اپنے اپنے بزرگوں کے بستیوں کی، اپنے اپنے علاقوں کی اگر تم راہیں اور ان کی تحریر کی ہوئی باتیں بطور دلیل ہمارے سامنے پیش کرتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، تمہاری باتیں، تمہارے بزرگوں کی بھی باتیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ جوتے کی نوک پر ہوں گی۔ یہ بات کان کھول کر دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوک پر اعلان کیا جائے تب جا کر کے حق واضح ہوگا اور حق و باطل کی تمیز ہوگی۔ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ، اور خاموشی کے ساتھ ان کی بھی سن لی، ان کی بھی سن لی، وہ بھی صحیح، یہ بھی، وہ بھی صحیح، سب کا ایسے کام نہیں چلے گا۔ زندگی بڑی مختصر ہے، اس زندگی کے اندر وہ اعمال کرو جو اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں قریب کرنے والے ہوں، جو اللہ رسول کے پسندیدہ اعمال ہوں، علم گلم اعمال کی، اب علم گلم باتوں کی، ایمان اور عقیدے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو وہ ایمان چاہیے، اللہ کو وہ عقیدہ چاہیے جو اس کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ میرے عزیز، آج اسی ایمان کے تعلق سے، اسی ایمان کے تعلق سے جو بنیادی مسئلہ ہے، ایمان کے 6 ارکان کا آخری رکن ہے، میں اس آخری رکن کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان باللہ پہ میری گفتگو نہیں ہوگی، ملائکہ کے اوپر ایمان لانے پر میری گفتگو نہیں ہوگی، ایمان بالکتب یعنی کتابوں کے اوپر ایمان لانے پر میری گفتگو نہیں ہوگی، ایمان بالرسل رسولوں کے اوپر ایمان لانے کے تعلق سے میری گفتگو نہیں ہوگی، ایمان بالآخرہ اس تعلق سے میری گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ میری گفتگو ایمان بالقدر خیرہ و شرہ پہ ہوگی کہ تقدیر کے خیر و شر ہونے پر ایمان رکھنا اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ آئیے آج اس فتنوں کے دور میں جہاں مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف سے یلغار ہو رہی ہے اور ان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنے کی ہر ناحیے سے کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایسا ضابطہ بتلاؤں تقدیر کے تعلق سے، وہ اہم اور بنیادی بات بتلاؤں جسے آپ پلے باندھ لیں، انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پر وہ باتیں کام آئیں گی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر تقدیر کا مسئلہ اتنا اہم اور اتنا ضروری تو نہیں ہے جتنا اس کو بنایا گیا۔ میرے عزیز، ضروری نہ ہوتا، یہ مسئلہ اہم نیت کا حامل نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی یا اللہ کے رسول اسے ایمان کا بنیادی رکن قرار نہ دیتے۔ پتا تھا، معلوم تھا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر بھی فتنے پیدا ہوں گے، جس طرح اللہ کی توحید کے اندر فتنے پیدا ہوئے، ایمان باللہ کے اندر فتنے پیدا ہوئے، ایمان بالملائکہ کے اوپر فتنے پیدا ہوئے، ایمان بالکتب میں فتنے پیدا ہوئے، ایمان بالرسل میں فتنے پیدا ہوئے، اسی ایمان بالآخرہ کا انکار کیا لوگوں نے، اسی طرح ایمان بالقدر جو تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کے اندر بھی فتنے پیدا ہوئے، اس کے اندر بھی امت کے اندر اللہ اکبر کب فتنہ پیدا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ حضرات صحابہ کرام موجود ہیں، پہلی صدی ہجری، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں، ان کی زندگی میں بھی، ان کی زندگی ہی میں تقدیروں کے منکرین پیدا ہو گئے، تقدیروں کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے۔ اور کون تھے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ لوگ تھے جو تقدیروں کا انکار کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر تک جس کی خبر پہنچی، عبداللہ ابن عمر نے کہا ان سے کہہ دو کہ یہ کلمہ پڑھ کے بھی کافر ہے، کلمہ پڑھ کے بھی کیا ہے، جو تقدیر کا انکار کرے، جو تقدیر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کیا ہے، کافر ہے۔ وہ لاکھ کلمہ پڑھے، لاکھ تقوی طہارت کی بات کرے، کیونکہ ایمان کا ایک اہم بنیادی رکن ہے۔ تو جس طرح پورے ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ، اور چھٹا رکن ایمان بالقدر ہے، جس طرح ایک سب کو مان کر کے صرف ایک کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح سے میرے عزیز سب کا انکار کرنا بھی، جس طرح سب کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح ایک ایمان کے جز کا بھی یا ایک ایمان کے رکن کا بھی ایمان انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو امت مسلمہ کے اندر ایمان بالقدر، تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے تعلق سے دو فرقے خاص طور سے پیدا ہوئے، اور ایک تیسرا فرقہ پیدا ہوا بیچ بیچ کا۔ ایک فرقہ قدریہ فرقہ کہلاتا تھا، قدریہ فرقہ وہ فرقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انسان کے جو اعمال ہیں، انسان کے جو اعمال ہیں یہ انسان خود اس عمل کا خالق ہے، کوئی کام جو انسان کرتا ہے وہ اس کو پیدا کرتا ہے، خود ہی اس کا خالق ہے۔ خیر، اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ آگے بتلاؤں گا، ابھی فی الحال یہ چیز رکھیں۔ تو ایک فرقہ قدریہ کا نکلا جس نے تقدیر کا انکار کیا، دوسرا فرقہ جبریہ کا نکلا، جبریہ فرقہ، اس نے کیا کہا، اس نے کہا تقدیر وغیرہ تو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ نے شر پیدا کیے، اللہ نے خیر پیدا کیے، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، ہم تو مجبور محض ہیں، ہماری نہ کوئی چاہت ہے، نہ ہماری کوئی منشا ہے، نہ ہمارا کوئی اختیار ہے، نہ ہمارا کوئی اقتدار ہے، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے ہم سے کرواتا ہے، ہم چوری بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا سے کرتے ہیں، استغفر اللہ، ہم زنا بھی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رضا مندی ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ اس طرح سے اس فرقے نے بھی گمراہیت اختیار کی، اور اس فرقے میں جاد ابن درہم، صفوان ابن معطل، جو معتزلہ وغیرہ، اب پوری تفصیلات ہیں۔ بہرحال میں، بہرحال یہ ایک علمی بحث بھی ہے اور ایک خشک بحث ہے، لیکن میں ان علمی منہ شگافیوں کو آپ کے سامنے نہیں ذکر کرنا چاہتا، موٹی موٹی جو ضابطے اور اصول کی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم اہل سنت والجماعت کا تقدیر کے تعلق سے کیا ایمان ہے اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے، سلف کا، صالحین کا اس تعلق سے ائمہ کا کیا ایمان اور عقیدہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان، یعنی اہل السنہ والجماعہ، کتاب و سنت کے حاملین، ہمارا ایمان اور عقیدہ ایمان تقدیر کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے علم اور اللہ وحدہ لا شریک کے انداز کے بغیر کائنات کی کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئی، بلکہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر یہ چاند، یہ ستارے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے علم اور اپنے اندازے سے پیدا فرمایا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، حتیٰ کہ بندوں کے جو اختیاری اعمال ہیں، کام ہیں، افعال ہیں جو وہ کرتے ہیں، اپنے اختیار سے جو وہ کرتے ہیں، اس کا بھی خالق اللہ عز و جل ہے، اس کا بھی پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ عز و جل ہے، اس کی مشیت اور اس کی حکمت کے سب تابع ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا ہے نہیں کرتا ہے. سب اللہ وحدہ لا شریک. اس کائنات کسی بھی کام سے رکنے اور کرنے کی طاقت جو بندے کو ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. یہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اور عقیدہ ہے. اس کی دلیل اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر. اے لوگو, ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے, ہر چیز کو ہم نے اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. اسی جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ اور فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان کو معلوم اندازے کے مطابق دنیا کے اندر اتارتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور ارشاد فرمایا وما ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ. یعنی اے لوگو, تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے, جو بھی دکھ یا پریشانی آتی ہے, وہ سب اللہ کے حکم سے آتی ہے. سب کچھ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے. اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ وعندہ مفاتیح الغیب. وہ اللہ وہ ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں اور چابیاں ہیں. لا يعلمها الا الله. اللہ کے سوا اس کا علم کسی کو نہیں. ويعلم ما في البر والبحر. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو خشکی اور تری کی ہر ہر چیز کو جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. کوئی بھی پتہ جو زمین کے اوپر سوکھ کر کے گرتا ہے اللہ کو اس کا علم. ولا حبۃ فی ظلمات الارض. اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانا موجود ہے. ولا رطب ولا یابس. خشک ہو یا تر ہو جو بھی چیزیں موجود ہیں. الا فی کتاب مبین. یہ سب کی سب چیزیں کتاب مبین کھلی ہوئی کتاب کے اندر اللہ کے ہاں موجود ہیں, لکھی ہوئی ہیں مقدر. یہ آیات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں, ہم ہوں, چرند ہوں, پرند ہوں, حشرات الارض ہوں, کیڑے مکوڑے ہوں, شمس و قمر ہوں, چاند ہو, سورج ہو, جو کچھ بھی ہے سب اللہ وحدہ لا شریک کے تابع ہیں. سب اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت اور اس کی مشیت اور اس کی ارادے اور اس کے عدل اور اس کی رحمت کے تابع ہیں. اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما. اے لوگو, تمہاری جو جب تخلیق ہوتی ہے, جب تم پیدا کیے جاتے ہو, تو تمہارا جو نطفہ ہے تمہارے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک اللہ تبارک تعالی جمع فرماتا ہے. 40 دن تک وہ نطفہ پیٹ میں ہوتا ہے. ثم یکون علقہ مثل ذلك. پھر اسی 40 دن کے اندر, یعنی 40 دن کے بعد وہ جو پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلك. پھر 40 دن کے بعد میں خون کا وہ لوتھڑا گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے. ثم یرسل الیہ الملک. کتنے؟ 40 40 40. 30 میں ہو گئے. ان 30 کو جوڑیں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 4 مہینے ہوتے ہیں. اور آج سائنس نے اسی کو ثابت کیا ہے کہ 4 مہینے میں نطفہ ٹھہر جاتا ہے. 4 مہینے تک ڈاکٹر ایک عورت کو زیادہ بوجھ اٹھانا, زیادہ تیز چلنے کا حکم نہیں دیتا. 4 مہینے کے بعد جب وہ نطفہ خون سے گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو خلاص یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب یہ نطفہ ٹھہر گیا ہے, انشاءاللہ اب کچھ دن انتظار کرو, چاند جیسا بچہ یا بچی ضرور پیدا ہو. دیکھیں, اس امی نے, اس ان پڑھ رسول نے, اس معلم کائنات نے آج سے 1400 برس پہلے کس طرح سے یہ نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور یہ کائنات کے لوگ, یہ جو سائنسداں اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر, یہ لوگ جو کفار ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں, لیکن یہ بھی تو سوچو, ہدایت سب کو نہیں ملتی ہے, خوش نصیبوں کو ملتی ہے. یہ خود ریسرچ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں, رہنمائی لیتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ جو دولت ہے ہدایت کی, ہر کسو ناقص کو نہیں ملتی, میاں ابو طالب جیسا، ابو طالب جیسا محبت کرنے والا چچا کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا نہ ہوگا، لیکن اللہ نے ہدایت نہ دینا چاہی تو وہ کفر کی حالت میں مر گیا، اور جہنم میں اس کے پیروں کے اس کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے گئے، جس کی وجہ سے اس کے شولے اس کی کھوپڑیوں سے نکل رہے ہیں۔ ہدایت، ہدایت یہ بہت بڑا جوہر ہے، بہت بڑا گوہر ہے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کو 17 وقت 17 نمازوں میں اس نے ہمیشہ یہ ضروری قرار دیا ہے کہ تم بار بار اپنے رب سے ہدایت طلب کیا کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، طلب کیا کرو۔ دعا کے الفاظ رب نے ہمیں سکھلائے ہیں، بخشے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ چلو فلاں حضرت سے بیعت ہو گئے ہدایت مل گئی، ایسے نہیں ہوتا۔ ہدایت یہ اللہ وحدہ لا شریک عطا فرماتا ہے۔ یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ صحیح سمجھ اور قرآن و سنت کی رہنمائی عطا فرما دے، اور جو لوگوں کے ذہنوں میں بات نہیں آتی اللہ اللہ ان سے نپٹے گا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا میں یہ کہ یہ جو ریسرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، سائنسدان ہیں، لیکن انہیں ہدایت نہیں ملی ہے۔ پڑھتے ہیں بس، ریسرچ کرتے ہیں، اپنے علم کے اندر اضافہ کرتے ہیں، لیکن وہ علم جو انہیں اللہ سے قریب کرنے والا ہو، وہ علم جو اسے مکتی دینے والا ہو، وہ شکشا جو انہیں اس جہنم سے نجات دینے والی ہو، اسے اس کا علم ان کو نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر 40 دن کے بعد کیا ہوتا ہے، ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح۔ پھر 40 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے، اللہ بھیجتا ہے، تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور 4 مہینے کے بعد ہی پیٹ میں ہلنا ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، ماں کو محسوس ہو جاتا ہے، جب وہ سوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی اندیکھی چیز ہے جو اس تاریخ نہا خانے میں حرکت کر رہی ہے۔ اللہ حافظ، یہ رب کی، واللہ بتا رہا ہوں، اگر اس حقیقت پہ غور کریں نا، 3 پردے ہیں، 3 پردوں کی تاریکیوں میں وہ بچہ رہتا ہے، 3 پردے، نہ ہوا جا رہی، نہ کچھ، نہ کچھ، وہ اندر کس طرح سے رب ذوالجلال اسے روزی دیتا ہے کہ نکلتے ہی چلانا شروع کرتا ہے، اور جب دودھ ڈال دو تو خاموش ہو جاتا ہے، اندر رہتا ہے تو نہ چیخ نکلتی، نہ پکار، نہ کچھ، نہ کچھ، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے سب کچھ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت، سچ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور یہ تقدیر ہے، یہ بتاؤں آپ کو، اور یہ وہ تقدیر ہے جس کے اوپر دنیا کے کسی انسان کا کنٹرول نہیں ہے، بس نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو، مسلمان ہو، اسے اس تقدیر پر جبرن، کرہن، پسند نہ پسند پر ایمان لانا ہی پڑتا ہے۔ ایمان رکھتے ہیں یہ وہ تقدیر ہے، میں بتاؤں گا تقدیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن مجبور ہو کر کے ایمان رکھتے ہیں، ان کے کنٹرول میں، ان کے بس میں نہیں۔ الغرض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے، وَيُؤْمَر، پھر رب سے، رب آواز دیتا ہے اس فرشتے کو، حکم عطا فرماتا ہے کہ اس کے مقدر میں 4 چیزیں لکھ دو، وہیں پر 4 چیزیں لکھ دو۔ کیا کیا چیزیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کی روزیاں لکھی جاتی ہیں کہ یہ اتنے برس میں کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اس کی روزیاں وہ مقدر ہو جاتی ہیں۔ وہ اجل ہی، اور اس کا اجل، یعنی اس کی آخری، جو زندگی کا آخری دن ہے، کب وہ مرے گا، وہ اس کو لکھا جاتا ہے۔ وہ عمل ہی، اور اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہوگا، اچھے عمل والا ہوگا یا برا عمل والا ہوگا۔ وَشَقِيٍّ وَسَعِيدٍ، بدبخت ہوگا یا خوش نصیب ہوگا۔ یہ 4 چیزیں وہاں پہ لکھ دی جاتی ہیں مقدر میں، یہ وہی لکھ دی جاتی ہیں، روح پھونکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَوَلَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنُهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ تمے کا ایک آدمی زندگی بھر جنت کا جیسا عمل کرتا ہے، جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، تو وہ اللہ کی مقدر کی ہوئی چیز سبقت لے جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار، اور وہ ایک لمحے میں جہنم والا عمل کر لیتا ہے، فیدخلھا، اور اسے اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے. لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، اور تم میں کا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو زندگی بھر جنت کا عمل کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ مقدر، اس کا جنت میں لکھا، جنت ہی اس کا مقدر لکھا ہوتا، اللہ اسے جنت میں ڈال دیتا. تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے. یہاں پر آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سارے شکوک پیدا ہوتے ہوں گے، اور انہی شکوک کو، انہی ڈاؤٹس کو ختم کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس کا جواب میں خود سے نہیں دوں گا، بلکہ سب کا جواب ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کچھ اور اپنی طرف سے کچھ بڑھانے آئے. بہرحال یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جنت اور جہنم سب کچھ لکھا گیا ہے، اور آدمی زندگی بھر جنت جیسا عمل کرتا ہے، لیکن تقدیر سبقت کرتی ہے، اور رب نے اس کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے وہ عمل وہ آخر میں کر لیتا ہے، اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا، اور یہ تمام آیتیں اور حدیثیں ہم کو کس بات کی دعوت دے رہی ہیں؟ اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ اے بندے، تجھے اللہ کی تقدیر کے اوپر مکمل طور پر یقین اور توکل اور بھروسہ کرنا ہے، ایمان لانا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، اے اللہ کے بندے اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. بڑی پیاری اور بڑی مارکت الحارہ حدیث ہے. اور اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، تم بڑے پزمردہ نظر آتے ہو، ذرا ذرا سی بات پر کم حوصلگی ظاہر کرتے ہو، کم ہمتی کے شکار ہو جاتے ہو، اور ذرا ذرا سی چیزوں پر آپس میں ٹینشن، لڑائیاں، جھگڑے، پھڈے، دولت کمان، دولت کے لیے، دنیا کے لیے رشتے ناطے سب کچھ ترک کر دیتے ہو، لیکن ذرا اس نبی کے اس مقدس فرمان کو بھی سنو، اور اپنے نبی کے پیارے پیارے ان کلمات کو سنو، انشاءاللہ تمہارے ایمان میں زیادتی پیدا ہوگی، انشاءاللہ. کیوں؟ یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جن کے ذریعے سے ایک مومن کے دل کو روشنی اور جو ہے شائستگی، اور اپنے مومن کے دل و دماغ کو جلا ملتی ہے، انشاءاللہ تبارک تعالی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، احفظ اللہ، احفظ اللہ احفظک، کہیں بھی رہو اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. کتنی بڑی بات ہے یہ، یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. مطلب یہ ہے اللہ کو بھولو گے، اللہ ظاہر ہے کہ تمہارے ساتھ سلوک کیسے کرے گا. اس لیے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اے سامعین اکرام، میری آواز سننے والوں، ہر پل، ہر گھڑی، ہر وقت، رات کی تاریکیاں ہوں یا دن کے اجالے ہوں، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے بندے اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو ہر گھڑی اپنی مدد کے لیے پائے گا، ہر گھڑی اپنی مدد کے لیے تیار پائے گا، اپنے سامنے پائے گا، تیری مدد کے لیے اللہ موجود. اللہ اکبر. آج تم کو کہاں کہاں گھمایا گیا، بولو، تمہیں کہاں کہاں گھمایا گیا ہے، تمہیں کس کس طرح سے گھمایا گیا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کو یاد رکھو، اپنی مدد کے لیے ہر گھڑی ہر پل اللہ کو پاؤ گے. اور تم مدد کے لیے کس کو پکارتے ہو؟ یا علی توڑ دشمن کی نلی، جے بجرنگ بلی توڑ دشمن کی نلی، تکفر اللہ، کافروں کے نعرے. وہ بلی ہیں، جے بجرنگ بلی ہیں، تو یہاں حضرت علی ہیں. یہ سب کفر کی دین ہے، یہ تمہارے ایمان اور عقیدے کو اسی طرح سلینڈر کیا گیا ہے. اللہ کی قسم میں نے شروع میں بتلایا، شیطان اسی طرح سے تم کو ہلا کو برباد کیا ہے. اور جناب علی کہتے ہیں کہ ہم یہ فتح کر لیں گے، وہ فتح کر لیں گے، کچھ بھی فتح کریں گے، یہ خود فتح ہو جائیں گے، یہ خود محکوم اور غلام رہیں گے، اور ہیں بھی. اس لیے یہ تعلیم تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بتاؤ، یا تو ہمارے نبی سچے، یا اس دور کا یہ سجادہ نشین اور پیر ہے، یہ مولوی سچا؟ کون سچا کون جھوٹا بتاؤ؟ ہم تو دنیا کو جھوٹا قرار دے کر مدینے کے اس چٹائی پہ بیٹھنے والے نبی کو سچا مان کر کے ہم اس کی باتوں کو سراپوں پہ رکھتے ہیں۔ تم ہمیں کچھ بھی کہو ہم نہیں تسلیم کرتے۔ وہ نبی اپنی امت کو تعلیم دے رہا ہے، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے ہمیشہ پاؤ گے، اپنی مدد کے لیے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، نمبر ایک اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ نمبر دو اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنا مددگار پاؤ گے۔ نمبر تین وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب بھیک مانگو، جب کوئی چیز طلب کرو، کسی چیز کا سوال کرنا ہو، بیٹا مانگنا ہو، بیٹی مانگنا ہو، روزی مانگنا ہو، دولت مانگنی ہو، صحت مندی مانگنی ہو، تندرستی مانگنی ہو، مرض سے شفا مانگنی ہو، مقدمے کی جیت مانگنی ہو، اور سب کچھ مانگنی، جو کچھ بھی مانگنا ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کوئی بھی سوال کرنا ہے تو کس سے سوال کرو؟ خواجہ اجمیری سے سوال کرو، داتا ہجویری سے سوال کرو، پاک پٹن کے دربار میں جاؤ، ملا پیادہ کے دربار میں جاؤ، بیربل کے در چوکھڑ پہ جاؤ، کہ جو ہے لجمن اور کے سیتا کے چوکھٹوں مورتیوں کو جا کے چڑھاوے چڑھاؤ، کس کو چڑھاؤ؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرنا ہے، سوال اگر کرنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک سے سوال کر۔ مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ اور کسی کے ساتھ، کچھ لوگ آئے کہنے لگے، یہودی بہت ستاتے ہیں، آپ میری مدد کریں۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انما لا یستغاذ بی، مجھ سے مدد نہیں طلب کی جاتی ہے، اگر تمہیں مدد طلب کرنی ہے تو عرش والے سے طلب کرو۔ اللہ اکبر، عرش والے کو مددگار مانو، عرش والے سے طلب کرو۔ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ وشیخ، اے اللہ کے نبی، جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی ملکوں میں ہماری مائیں بہنیں جہالت کی وجہ سے یا مولویوں کی مس گائیڈنگ کی وجہ سے یہ باتیں کہہ دیتی، بھیا اللہ رسول سمجھیں، اللہ رسول جانیں، اللہ رسول چاہیں گے تو ہم حج کو چلے جائیں گے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے جگادری پھینٹے لپیٹ لپیٹ کر کے، توتے چھا، ہرے چھا، بلند چھا، نیچے جا، اجالے جا، گھومتے ہیں، اور جب ان سے پوچھو بھائی، کہتے ہیں آقا کا کرم ہوگا تو مدینے پہنچ جائیں گے، ہاں، اور روتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مدینے کے جوار میں بیٹھ کر کے ہم جنت لے لیں گے۔ میاں تمہارا ایمان، مدینے کے جوار میں کیا؟ مدینے کا سجا، نبی کا سگا چچا، نبی سے محبت کرنے والا جنت نہیں پا سکا، تو تو مدینے کے بغل میں بیٹھ کے جنت کیسے لے لے گا بھائی؟ اگر جنت لینا تھی تو اب ابراہیم کا سگا باپ جہنم کے اندر الٹے نہ لٹکائے جاتے، بلکہ ابراہیم انہیں جنت میں لے جاتے۔ اگر جنت حاصل کرنا ہوتی اور ملتی کسی کو نسبتوں سے، تو نوح کا بیٹا جہنم کے اندر نہ چلتا، بلکہ باپ اپنے بیٹوں کو جنت میں لاتا۔ اگر جنت ملنا ہوتی تو لوط اپنی بیوی کو جہنم کے اندر نہ جلتا ہوا دیکھتے چھوڑتے، بلکہ اسے بھی جنت میں لاتے اپنے ساتھ۔ تو تم کہاں ہو؟ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب میری مدد کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری مجھ سے نہیں بلکہ اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، اللہ کے حبیب تڑپ اٹھے اور آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی ندن للہ، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ اور آج تو لمبے لمبے گھوٹالے کر کے لوگ ڈکار ہی نہیں لیتے، وہ کہتے نہیں کہ یہ شرک ہے، وہ کہتے ہیں یہی عین توحید ہے۔ سب سے بڑی توحید یہی ہے کہ بزرگوں کو پکارو اور ولیوں کو درگاہوں پہ چڑھاوے چڑھاؤ اور عرس اور میلے کرو اجڑے گھسرے کو، یہی اصل اسلام ہے اور یہی اصل دین۔ میرے پاس ایک کیسٹ موجود ہے، ابھی کچھ پچھلے جمعہ کی کیسٹ ہے، بی بی سی لندن سے خواجہ اجمیری کے درگاہ سید زین العابدین خان صاحب کا انٹرویو ٹیلی ویژن پہ آیا تھا، آپ لوگوں نے بھی کسی نے دیکھا ہوگا، آپ ہی لوگوں میں کسی نے مجھے ریکارڈ کر کے وہ کیسٹ دی کہ ربانی صاحب اس کو سنیے، اس میں آپ کے لیے بڑے مسالے ہیں۔ میں نے کہا یار اس کو کیا سنوں، مسالے تو ہمیں بہت پہلے سے ملے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے یہ نیا مسالہ ملا ہے۔ اس نے سوال کیا اور وہ کوئی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، بی بی سی لندن کی انٹرویو لینے والی، بڑے چبھتے ہوئے سوالات کر رہی ہے وہ سجادہ نشین سے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کچھ اجمیر کے درگاہ میں ہوتا ہے، جو مزار کو دھلا جاتا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اس میں اسلام کے طریقے سے اس میں بت پرستی کی کچھ بو آتی ہے؟ وہ مجاہد وہ کیا بولتا ہے سجادہ نشین، نہیں اس میں بت پرستی کی کون سی بات ہے؟ مندروں کے اندر جس طرح مورتیوں کو غسل دیا جاتا ہے، اس طرح سے ہم مزاروں کے اندر بھی مزاروں کا غسل دیتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں تو کعبہ بھی دھلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ. چنسبت خاکرا یہ ہیں وہ شرک و بدعت کے ستون اور یہ ہے وہ ابلیس جو اس امت کے بیڑے کو غرق کر رہے ہیں. مسلمانوں تم ان مردوں کے پرستشوں میں لگے ہوئے ہو اللہ کے لیے، یہ رب اپنے نبی کے ان میٹھی میٹھی باتوں کو اور پیاری پیاری باتوں کو سنو، اور یہ اس امت کے جو مکار اور دجال اور فریبی ہیں ان سے اپنے ناطے توڑو اور مدینے والے سے اپنے رشتے جوڑو. دیکھو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، اذا سالتا فسل اللہ، سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرو. وعلم، اور جان لو، ان الامت، سنو کتنی پیاری بات اللہ کے حبیب اپنے امت کو بتلا رہے ہیں، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ لک. اگر کائنات پوری کی پوری ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتی ہے لیکن اللہ نے تمہارے مقدر میں فائدہ نہیں نقصان لکھا ہے، تو کائنات تمہیں مل کے بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور سنو، اور فرماتے ہیں وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر اسی طرح سے پوری کائنات ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ نے تمہارے مقدر میں فائدہ لکھا ہوا ہے، تو پوری کائنات ایک جگہ جمع ہو کر کے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کرتا. اللہ اکبر، یہ ہے تقدیر. اور ایک بندے مومن تقدیر پر توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، وہ مرغیوں سے نہیں ڈرتا، وہ مردوں سے نہیں ڈرتا، وہ بلیوں سے نہیں ڈرتا کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو حاجی صاحب تھیلا لٹکائے منہ لٹکائے واپس آ رہے ہیں، کیا ہوا بلی راستہ کاٹ گئی، کیسے جائیں، کچھ حادثہ ہو سکتا ہے. چلتے چلتے ڈرائیور نے بریک لگائی اور گاڑی روکی، اترا اور گیا جھنڈی شاہ کے اوپر چمنی چڑھا کر، بیس آنے چڑھا کر، پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ پھر کھراٹے لے کے نا. پوچھنے والے نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے، کہنے لگے بہت پہنچیلے بابا ہیں، ابھی بغیر رشوت دیے جائیں گے آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ حشر ہے ان مردہ پرستیوں کا، یہ نتیجہ ہے ان کے ایمان کا. تو اللہ کے اوپر توکل کہاں رہا، رب نے جو تقدیریں لکھی ہیں اس کے اوپر کہاں رہا بھروسہ. اللہ اکبر، ابھی میں کچھ نمونے پیش کروں گا اپنے تمہارے بزرگوں کے، جو دین کے بزرگ ہیں. کون کس کے بزرگ ہیں؟ بزرگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دین کے بزرگ ہیں، ایک بزرگان اسلام ہیں، ایک بزرگان اسلام ہیں، ایک بزرگان دین، یعنی بزرگان دین و اسلام ہیں، جو ہمارے بھی بزرگ ہیں آپ کے بزرگ ہیں. اور ایک دوسرے ماڈل کے بزرگ لوگ ہیں، وہ بزرگان تصوف ہیں، بزرگان صوفیہ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تصوف نہ اسلام ہے اور نہ اسلام تصوف. اگر اسلام تصوف کا نام ہے تو ہمیں اسلام سے پیارا نام کوئی دوسرا پسند ہی نہیں، اور اگر تصوف اسلام نہیں ہے تو پھر ہم ایسے تصوف کو دور سے سلامی کرتے ہیں کہ نہیں. تو ایک بزرگان تصوف ہیں، یہ گھوٹالے ہمارے یہاں چل رہے ہیں، انہی بزرگان تصوف کو بزرگان اسلام کا نام دے دے کر کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اب میں بزرگان اسلام کے کچھ چیدہ چیدہ واقعات میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. سب سے پہلے یہ بنیادی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سمجھتے چلیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، رفعت الاقلام وجفت الصحف، یاد رکھو قلم اٹھا لیے گئے ہیں، رب نے جو تقدیریں لکھ دی ہیں اب وہ قلم اٹھ چکے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، روشنائیاں خشک ہو چکی ہیں، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم، سب سے پہلے اللہ تعالی نے اس کائنات میں جس چیز کو پیدا کیا وہ کون سی چیز ہے؟ قلم. قلم. ہمارے کچھ گروپ کے لوگ ہیں کہتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ ہمارے نبی کا نور ہے، اللہ نے اپنا نور کاٹ کے وہ ایک نور سے اللہ کے نبی کو بنایا. ہم نے کہا تو یہ وہی عقیدہ ہو گیا کرسچنوں والا کہ وہ جگر گوشے ہیں اللہ کے، کون؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، تو جگر کا ٹکڑا ہے وہ، تو نور کا ٹکڑا ہے یہ، تو پھر تو وہی بات ہو گئی جتنے وہ اپنے عقیدے رکھتے ہیں. تم نے بھی رکھے نعوذ باللہ. تو اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، فقال له اکتب، اللہ نے فرمایا قلم سے لکھ، اس نے کہا ربی وماذا اکتب، اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اکتب مقادیر، اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعۃ، اے قلم قیامت کی صبح تک آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو تحریر کر دے. اللہ اکبر، اس قلم نے سب کو تحریر کر دیا، سب چیز لکھی جا چکی ہے. یہ ہم نہ ہمارا عقیدہ ہے، مومنوں کا عقیدہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، اے لوگو عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. یہ اس شبہ کا جواب ہے جو ہمارے تمہارے ذہنوں میں آیا ہے کہ جب جنت و دوزخ مقرر ہے، جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں، جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں. میں بھی پچھلے ہفتے ایک تقریر سن رہا تھا صحیح بخاری کی، ایک دم صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ کرام کے اوپر نکلے اور آپ کے ہاتھوں میں کچھ اوراق داہنے ہاتھ میں تھے، کچھ پیپرز بائیں ہاتھ میں تھے. آپ نے صحابہ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اے میرے صحابہ، تمہیں پتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو پیپرز ہیں یہ پیپرز کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو داہنے ہاتھ میں پیپرز ہیں، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ ان کے نام مع ولدیت کے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو بائیں ہاتھ میں پیپرز ہیں اس کے اندر وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے نام مع ولدیت کے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیپرز یوں کھولے اور وہ غائب ہو گئے. مولوی تقریر کرتے کرتے یہاں ٹھہرتا ہے، کہتا ہے دیکھو ہمارے نبی غیب جانتے تھے، جب ہی تو فرما رہے ہیں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیں اور جنتی یہ ہیں، جہنمی یہ ہیں، ہمارے نبی کو سب کا علم دے دیا گیا. استغفر اللہ، ہم نے کہا اس ظالم کو نبی جو بات بتلانا چاہ رہے ہیں اس کے بجائے اس کو اپنی ہری ہری نہ جانے کیا کیا سوجتی ہے. اللہ فرماتا ہے غیب کا علم میرے سوا کسی کو نہیں ہے. بھائی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں وہ پیپرز آئے کہاں سے؟ اسی عالم الغیب نے دیے ہیں، اسی عالم الغیب نے دیے ہیں، اور اس عالم الغیب نے اپنے نبی کو وہ پیپرز دیے کہ میرے بندوں کو بتلا دو، میرے بندوں کو سمجھا دو کہ اللہ نے تمہارے مقدر لکھ دیے ہیں. جو جنتی ہے اس کا بھی جنت، اس کی جنت لکھی جا چکی ہے، جو جہنمی ہے اس کا جہنم لکھا جا چکا ہے. اس میں نبی کے غیب کا کہاں دخل آ گیا؟ نبی کو کیا معلوم ہے کہ کون جنتی کون جہنمی؟ وما ينطق عن الهوى، نبی تو اس وقت تک اپنی زبان ہی نہیں کھولتا جب تک عرش والا اسے حکم نہ کرے، جب تک عرش والا اسے تعلیم نہ دے، جب تک عرش والا اسے پیغام نہ دے. اللہ نے وہ چھپی ہوئی بات اپنے نبی کو بتلا دی، نبی نے بندوں تک پہنچا دیا، بات ہی ختم ہو گئی. تو اس میں نبی کا، اب یہ اس طرح سے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے. اللہ ان کے قید اور مکر اور ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ افلا نتقل یا رسول اللہ، اے اللہ وندع الاعمال، اے اللہ کے نبی کیوں نہ ہم اسی بات پر بھروسہ کر لیں؟ جب جنتی کا ٹھکانہ جنت، جہنمی کا جہنم لکھا جا چکا ہے تو اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی پر بھروسہ کر لیتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا اعملوا، عمل کرتے جاؤ، عمل کرو. فکل میسر لما خلق له، اس لیے کہ تمہیں اسی اعمال کی توفیق دی جائے گی جس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ایمان اور عقیدے درست، جن کے نمازیں درست، جن کے روزے درست، جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پہ عمل کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پہ عمل کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں، وہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دلوں میں یہ امید بھی رکھیں، اپنے دلوں میں اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ ان کا ٹھکانہ ضرور جنت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ بے ایمان ہیں، جو لوگ بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، شرک کے اندر ملوث ہیں، بدعت کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، مردے پوجتے ہیں، زندوں کے سجدے، نہ جانے کیا کیا جو خرافات کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں اور وہ دین سے دور ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کا مقدر جہنم ہے، کیونکہ ان کو سچا اور اچھا عمل کرنے کی توفیق ہو ہی نہیں رہی ہے، نہ وہ اسے مل رہی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ بھی خیرن یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو اے دیندار لوگوں، اے مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ کے بندو، اے اپنی پیشانیوں کو مسجدوں میں جھکانے والے، اے اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آباد کرنے والے، اے اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے والے، اے حلال کھانے والے، اے گناہوں سے بچنے والے، اے بھلائیوں کا حکم دینے والے، اللہ کے بندو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تمہیں جنت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، تمہارا مقدر جنت بن چکی ہے۔ اس لیے عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، اللہ سے اسی بات کی امید رکھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضرت عمر کی وہ بات یاد رکھو کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو جنت میں جانے کا حکم دے دے اور ایک بندے کو جہنم میں جانے کا حکم دے دے تو میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہی اکیلا بندہ ہوں اور میں جہنم میں جاؤں، اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں اسی طرح سے ان کے اللہ سے امید کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کو اللہ جہنم میں جانے کا حکم دے دے اور کسی ایک شخص کو جنت میں جانے کا حکم دے دے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا۔ تو دیکھیں خوف کا اور امید کا یہ عالم ہے، اور مومن کا ایمان بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ سے خوف بھی رکھو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں بھی مانگو، امیدیں بھی رکھو، یہی دونوں کا مزاج ہی ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ ہے تو مومن وہ ہے جو اس پر تقدیر کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ یہ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر جو ہوتی ہے جیسے دنیا کا پیدا ہونا، موت ہے، حیات ہے، زندگی ہے، قحط ہے، بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، سیلاب ہے، مصائب ہیں، طوفان ہیں، یہ وہ مقدر ہیں، یہ وہ مصائب ہیں جس پر انسان کا بس نہیں ہے کہ جب چاہے بارش کو بلا لے یا سیلاب آ چکا ہے چلو سیلاب کو روک دے، ہے کوئی کنٹرول کسی کا؟ بڑے بڑے لوگ کنٹرولر پیدا ہو چکے، بڑے بڑے راکٹوں کو روکنے والے پیدا ہو چکے، چاند کے اوپر انہوں نے کمندے ڈال دی، لیکن اللہ کا سیلاب آتا ہے اور لوگوں نے نہ جانے کتنے کتنے بلند جو ہے ڈیم بنائے، پل بنائے اور کیا کیا بنائے، برج بنائے، لیکن اللہ کا عذاب آتا ہے تنکے کی طرح سب کو بہا لے کے جاتا ہے، ہے کوئی روک سکتا؟ یہ تباہیاں یہ اللہ نے مقدر کی ہوئی ہیں۔ موت سے کسی کو رستگاری ہے؟ کوئی آج دنیا میں پیدا ہوا ہے جو کسی کو مرنے سے روک سکتا ہو یا جو مرنے والا ہے اسے زندگی دے سکتا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بچہ پیٹ کے اندر جاتا ہے، نطفہ جا کے ٹھہرتا ہے، کوئی دنیا کے اندر ایسا ہے کہ اسے کالا بنا دے، اسے گورا بنا دے، اسے اندھا بنا دے، اسے لولا بنا دے، اسے لنگڑا بنا دے؟ یہ وہ مقدر ہے جو پاک پروردگار اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے ارادے سے جیسے چاہتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ پروردگار وہ ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، جیسے شکل و صورت چاہتا ہے۔ ایک ماں ہے، ایک ہی ڈائی مشین ہے ماں کی، اور ماں اور باپ ملتے ہیں لیکن 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، ڈائی مشین ایک ہے، مادہ ایک ہے۔ یہ گلاس جس کمپنی سے بن کر کے نکلا ہوا ہے، اس گلاس کے اوپر جو نمبر مثلا 555 لگا ہوا ہے، تو جتنے بھی گلاس نکلیں گے، ڈائی مشین پہ 555 لکھا ہے تو ہر گلاس پہ 555، اگر یہ 3 فٹ کا گلاس ہے تو 3 فٹ ہی کے گلاس نکلیں گے۔ وائٹ مادہ ڈال رہے ہیں ڈائی مشین میں تو وہ وائٹ ہی نکلیں گے، کالے گلاس نہیں نکل سکتے، یعنی جیسا مادہ ڈالو گے اس طرح کا نکلے گا۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جاؤ اس ڈائی مشین پر جسے رب ذل جلال نے ماں کے پیٹ کے اندر رکھا ہوا ہے، ایک ہی مادہ ہے، باپ اپنی بیوی سے، ماں سے ملتا ہے اور 9 مہینے کے بعد میں، اور اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک ماں اور باپ کے 10 بچے، لیکن کوئی ننہان پہ گیا ہوا ہے، کوئی ددھیال پہ گیا ہوا ہے، 10 نکلے ہیں اسی مشین سے، لیکن ان کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں، نہ ان کے رہن سہن، نہ ان کے دماغ، نہ ان کے رنگ، کوئی کہیں، یہ بتاؤ یہ کون بناتا ہے؟ ایک ہی مشین سے، تم ایک مشین سے 10 گلاس نکالتے ہو، لیکن ان کی سائز، ان کا کلر، ان کا سب کچھ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس قربان جاؤ اس رب العالمین کی رب العالمینیت پر کہ وہ ایک ہی ڈائی مشین سے 10 بچوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی پھپھو جیسا ہے، کوئی خالہ جیسا ہے، کوئی ماموں پہ گیا ہے، کوئی چچا پہ گیا ہے، کوئی دادا پہ گیا ہے، کوئی پرانے، یعنی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں۔ هو الذی، یہ ثابت کرتی ہے یہ بات کہ وہ اللہ ہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل و صورت بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ اس کے اوپر یہ تقدیر ہے، اس کے اوپر ایمان لانا، یہ تو اس کے اوپر سب ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے جبرن، قرآن کرہن یا پسند نہ پسند سے، بہرحال اس کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری قسم کی تقدیر ہوتی ہے، ایک اور تقدیر ہوتی ہے جس کے اندر بندوں کے ارادوں کا بھی دخل ہوتا ہے، بندوں کے، اور وہ تقدیر وہ ہے جو بندوں کے افعال اور اعمال سے متعلق ہے، اچھے اور برے ہونے کے اعتبار سے۔ اس میں بندے کا اپنا، بندے کا اس میں اپنا دخل ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اسے اختیار عطا فرمایا، تقدیر ہے، بہرحال مقدر ہے وہ کہ یہ بندہ اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا۔ یہ چیز دنیا کے اندر اچھا اور برا دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، خیر بھی اللہ نے بنائے ہیں، برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ بندہ بھلائی اور برائی کا خالق نہیں ہے، خالق صرف اللہ عزوجل۔ وہ قدری لوگ، وہ تقدیر کے منکرین جو یہ کہتے ہیں کہ بندوں کا جو عمل وہ اللہ کو پتا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں بندوں کے اپنے ارادوں کا دخل ہوتا ہے، اللہ کو اس کا علم اس وقت تک نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، جب تک کہ وہ بندہ وہ کر نہ لے، وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل یا جو کام بندہ کرتا ہے وہ بندہ اس کام کا خالق ہے، کہتے ہیں ہاں۔ تو ہم نے کہا تو اس دنیا میں ایک ہی خالق ہے، تم نے دو دو خالق کہاں سے بنا لیے؟ یہ تو مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یہ تو مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں کہ تاریخ